السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ ابراہیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، جہالت سے علم کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف، ان کے رب کی توفیق سے. اور توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت کا طلبگار ہو، اس معاملے میں سنجیدہ ہو، اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے. وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. دنیا ان کی پرائیورٹی ہے، آخرت کی فکر نہیں، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا سے محبت رکھتے ہیں، دنیا کے فائدے کی خاطر آخرت کو نقصان دیتے ہیں. جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. ہم نے اپنا پیغام پہنچا دینے کے لیے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے، یعنی اول مخاطب کو بات پوری طرح سمجھ آ جائے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. یعنی پیغمبر تو اپنا کام کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں، لیکن ہدایت اس کو ملتی ہے جس کے لیے اللہ کا اذن ہوتا ہے. اور اللہ کا اذن کس کے لیے ہوتا ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے اپنے لیے. وہ بالادست اور حکیم ہے. ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں. اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی ملا. گویا تمام پیغمبر یہی کام کرتے رہے ہیں کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے، لا علمی سے نکال کر انہیں علم کی روشنی اور جہالت سے روشنی کی طرف لاتے رہے، ہدایت کی طرف لاتے رہے، اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کرو. انسان کی ہدایت کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ہیں کائناتی دلائل اور ایک ہیں تاریخی دلائل. جب انسان کائنات پہ غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہوتی، اور جب تاریخ کو پڑھتا ہے اور مختلف قوموں کے انجام کو دیکھتا ہے تو اپنے رویے اور اپنے طریقوں پر غور و فکر کا موقع ملتا ہے، انسان اس کا جائزہ لیتا ہے. تو ایک طرف معجزات، نشانیاں، اور دوسری طرف تاریخ. ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو، کیونکہ کسی بھی نشانی سے سبق اس وقت انسان کو ملتا ہے جب انسان پورے صبر کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر شکر ہدایت کے راستے میں اس طرح مفید ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو جو انسان کے دماغ میں آ جاتی ہے دل تک پہنچا دے. یعنی صرف انسان کا ظاہر نہیں، اس کا باطن بھی روشن ہو جاتا ہے. صبر کسی چیز تک پہنچنے کے مرحلے میں کام آتا ہے، اور شکر اس چیز کو پا لینے کے بعد آتا ہے. اور جب انسان ہدایت پا لیتا ہے اور اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ ہدایت اس کی روح میں اتر جاتی، تو پھر ایسے میں انسان صحیح رستے پر چلنے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کی قدر بھی کرتا ہے کہ مجھے یہ ملا کتنی مشکل سے، اور پھر شکر کرتا ہے تاکہ یہ نعمت محفوظ رہے. یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے. اس نے تم کو فرعون والوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے, تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا کر رکھتے تھے. اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفرانے نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں, دنیا کے معاملے میں بھی انسان اگر اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتا اور شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے, لیکن اگر انسان کو اللہ کی نعمتیں نظر نہیں آتی اور ان کی وہ ناقدری کرتا ہے, ناشکری کرتا ہے, تو پہلی بھی چلی جاتی ہے. نعمتیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی منفی رویے کی وجہ سے ان سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ اس وقت وہ کیا سوچتا ہے, کیونکہ اس نعمت کو وہ نعمت سمجھ نہیں رہا ہوتا, لہذا وہ اس کے فائدے سے بھی محروم ہوتا ہے. اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جب ہم غور و فکر کریں تو صرف چیزوں کی حقیقت پہ غور و فکر نہیں کریں, بلکہ اس کو بھی دیکھیں کہ ان چیزوں میں ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا فائدے رکھے. ہم ہر لمحہ ہر آن اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. سورج اللہ کی نعمت ہے, آکسیجن اللہ کی نعمت ہے, درخت, فضا, آسمان, زمین جس پہ ہم چل رہے ہیں, امن و امان, یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن عام طور پر جب ہمیں کوئی چھوٹی سی چیز بھی تکلیف دیتی ہے تو ہم یکایک ان ساری نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں کہ ہم آلریڈی کیا کچھ لے رہے ہیں, بلکہ اتنا لے رہے ہیں کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, کہ جس کو ہم گن بھی نہیں سکتے. لیکن کسی ایک ناپسندیدہ بات کی وجہ سے ہم ہر چیز کو بھول جاتے ہیں, ہر نعمت کو فراموش کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے پھر ناراض ہوتا ہے اور اس کو پھر ایسے غم, پریشانی اور دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر سے باقی نعمتوں کا بھی احساس ختم ہو جاتا ہے اور یوں اس کی کنڈیشن مزریبل ہو جاتی. وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد, اور موسى نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے, یعنی اللہ کو تمہاری شکر گزاری کی, تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں, یہ شکر تمہارے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. اور اگر تم کیا باقی سب انسان بھی ایسے ہو جائیں تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہ ہوگا. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ, کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں, قوم نوح, عاد, ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے, اللہ ہی کو پتا ہے کہ کتنے لوگ آئے دنیا میں. ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے, اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت خلجان آمیز شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا چین رخصت ہو گیا. بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص حق کی بات لوگوں کو پہنچاتا ہے, چاہے کوئی انڈیویجول ہو یا کوئی قوم ہو, چاہے سننے والے اس کو مانے یا نہ مانے, انکار ہی کر دیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ انکار کرنے کے بعد ان کے دلوں کی حالت پہلے جیسی رہے, کیونکہ اس کے اندر ایک بے چینی اور ایک پریشانی آ جاتی ہے اور انسان بار بار اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے, کیونکہ حق ایک ایسی چیز ہے کہ جو پہچانی جاتی ہے, انسان کو نظر آ جاتی ہے, لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اگر انسان اس کو قبول نہیں کرتا, اس کو جھٹلا دیتا ہے, اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا, تو پھر نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا سکون لٹ جاتا ہے. اب یہ بات کسی اور کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بھی ہے. مثلا قرآن مجید میں ہم جو بھی احکامات پڑھ رہے ہیں, جو چیزیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, لیکن اگر پڑھنے کے باوجود ہم ان کو بھلائے رکھتے ہیں, ان کو قبول نہیں کرتے, ماننا نہیں چاہتے, تو کیا ہوتا ہے؟ پھر دل کے اندر ایک گلٹ ہوتی ہے. اب اس کے دو نتیجے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے پڑھنا پڑھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نہ پتا چلے اور نہ پریشانی ہو, اور کچھ لوگ کوشش کر کے محنت کر کے اپنے طرز عمل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دراصل کامیاب وہی ہیں کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ انسان حقیقت کا اعتراف کر لے. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. ان کے پیغمبروں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ ہر انسان کسی نہ کسی موڑ پر اس تجربے سے ضرور گزرتا ہے کہ شیطان یا انسان کا نفس اس کے اندر یہ شک ڈالتا ہے, وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ کیا واقعی کو خدا ہے بھی کہ جس کا تم ہر وقت نام لیتے رہتے ہو اور جس کا تم ذکر کرتے رہتے ہو اور جس کی تم باتیں کرتے ہو اور جس کی نشانیاں اور کہ اس نے یہ پیدا کیا اور ایسا کیا, کیا واقعی وہ ہے بھی؟ تو جب کبھی دل میں ایسا خیال آئے تو پھر یہ آیت پڑھنی چاہیے, افی اللہ شکم فاطر السماوات والارض, اللہ کے بارے میں شک؟ تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے؟ کیا انسانوں میں سے کسی نے تعمیر کیے یا خود بخود بن گئے؟ دو میں سے کوئی ایک بات تو ہونی چاہیے. اگر اللہ نے نہیں بنائے تو پھر یا تو سب انسانوں نے مل کے بنایا ان کو, تو ایسی تو کوئی بات ہی نہیں, کیونکہ انسان تو بنا ہی نہیں سکتے, نہ زمین بنا سکتے نہ آسمان بنا سکتے, تو پھر یقیناً کوئی اور ہے نا. کون ہے وہ؟ یہاں اس کا تعارف کروایا گیا فاطر السماوات والارض, آسمان و زمین کا پھاڑنے والا. فاطر, اس وقت زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں جو ایک عام نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ کائنات پہلے ایک سپر ایٹم کی شکل میں تھی, سپر ایٹم, اور اس کے تمام اجزاء اندر کی طرف کھچے ہوئے تھے, تو پھر ان کو الگ الگ کیا گیا. کانتا رتقن ففتقناہما, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ جڑا ہوا تھا باہم آسمان و زمین, ایک دوسرے کے اندر دسے ہوئے تھے, تو ہم نے ان کو الگ الگ کیا, فتق, جدا جدا کر دیا. تو فاطر السماوات والارض, عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے وجود کے انکاری ان پڑھ لوگ نہیں, بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو جواب دینے کے لیے یہاں پر فاطر کی صفت استعمال ہوئی. فطرہ کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسرے سے الگ ہونا, پھٹنا. تو جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ بگ بینگ کی وجہ سے زمین و آسمان وجود میں آئے, تو وہ بینگ کیا کس نے تھا, وہ کرنے والا کون تھا؟ وہ فاطر السماوات والارض وہی ہے جس کو ہم اللہ اپنا معبود مانتے ہیں. اگر ایک چیز نظر آ رہی ہے تو پھر بنانے والا کیوں نہیں نظر آتا؟ مثلا آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, کھانا بنا ہوا ہوتا ہے, تو آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ واہ بھائی آج تو خود ہی کچن میں سب چیزوں نے کام کر لیا, فریزر سے گوشت اٹھ کے آ گیا, نل سے پانی آ گیا, اوپر سے کیبنٹ سے سارے مسالے آ پڑے, اور پھر یہ اوون بھی کسی طرح جل گیا, اور یہ سب کچھ تیار ہو چکا ہے. اگر دنیا میں کسی چیز کی پروڈکشن کے بارے میں کوئی ایسا کہتا آپ اس کو کہیں گے اس کا دماغ چل گیا؟ تو یہ اتنا بڑا کارخانہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, کیا یہ خود بخود یہ سب کچھ ہوتا گیا؟ خود کیسے ہوتا گیا؟ خود کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کی جو خود کار مشینیں ہیں, آٹومیٹک مشینیں, ان کو بھی کسی نے بنایا آٹومیٹک تو یہ بنی, اور وہ بھی جس کو فلی آٹومیٹک بھی کہتے ہیں نا, اس کو بھی آپ کو بٹن آن کرنا پڑتا ہے, کوئی سسٹم سیٹ کرنا پڑتا ہے, کوئی ٹائمر لگانا پڑتا ہے. خود سے کوئی بھی چیز نہیں بنتی اور نہ چلتی ہے. تو جب آپ دیکھتے کہ کھانا بنا, تو یہ سوچنے کی بجائے کہ یہ سب کچھ ایسے ہو گیا اور ویسے ہو گیا, اس طرح کے فلسفے نہیں جاتے آپ, آپ فوراً سوچتے ہیں اچھا آج ہمارے ہسبینڈ ہم سے پہلے گھر آ گئے اور انہوں نے یہ عنایت کی اور یہ انہیں کا کام کیا ہوا لگتا ہے. تو فوراً آپ کو کام دیکھ کر پتا چل جاتا ہے کیا کس نے ہے. کوئی چیز جو بھی بنی ہوئی دیکھتے ہیں نا آپ, کوئی کپڑا دور سے دیکھتے ہیں تو آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ کا بنا ہوا ہے, کوئی زیور دیکھتے ہیں کسی بھی تو فوراً اندازہ کرتے کہ کس ملک کا بنا ہوا ہے، کس جگہ کا، کس ہاتھ کا. تو اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہم کو فوراً سمجھ آتی ہے کہ فلاں کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے یا فلاں ملک کی بنی ہوئی ہے، تو اتنا بڑا آسمان اور یہ زمین دیکھ کے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی کسی نے بنایا. تو ہم اس ہستی پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں صرف اس کی نشانیاں دیکھ کر. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا پہلا تعارف کیا کرایا، الحمدللہ رب العالمین، کہ جس نے ساری کائنات بنائی اور جو اس کا مالک بھی ہے، بنا کے پھینک نہیں دیا بلکہ خود مالک ہے، کسی اور کو نہیں دیا مالک بننے کے لیے، اور پھر ان سب کا انتظام بھی چلا رہا ہے. افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم، وہ تم کو بلاتا ہے، کس لیے بلاتا ہے؟ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہارا گلٹ دھو دے، تمہارے بوجھ اتار دے، تمہارے اندر کی تکلیفوں کو ہٹا دے اور تمہیں سکون عطا کرے، کیونکہ اس کے سوا تو کوئی گناہ معاف کر ہی نہیں سکتا. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے. انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں. اب ان کو رسول پہ شک ہو گیا کہ رسول اللہ کا پیغمبر میسنجر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ یہ ہماری طرح کا انسان ہے. اس چیز نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا اور وہ اللہ کے بعد رسول کی بات ماننے سے بھی محروم رہ گئے. تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبین، تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند. ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان. انہوں نے اپنے آپ کو کچھ اور بنا کے نہیں پیش کیا، کہا ہاں واقعی انسان ہے، سچ یہی ہے، حقیقت یہی ہے، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے. کس سے؟ رسالت سے. یمن علی من یشاء، یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں کہ تمہیں کوئی سند لا دے. سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے. جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے. آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے. اب انہوں نے ان کو تھریٹ کر دی کہ یا تو واپس پلٹو دین میں یا پھر اس یہاں سے چلے جاؤ. تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، یہ جو تمہیں دھمکی دے رہے ہیں خود ان کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یعنی گھبراؤ نہیں، یہ زمین تمہارے لیے ہے، جو مانے گا اسے بطور انعام ملے گی، نہ کہ ان کو جو اللہ کے نافرمان ہیں. یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو. انہوں نے فیصلہ چاہا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا، اور ہر جبار دشمن حق نے منہ کی کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا، جو دوزخ میں جلنے والے لوگوں کے جسم سے نکلی ہوئی پیپ ہوگی، وہی ان کو پلا دی جائے گی، انہی کا ویسٹ واپس انہی پہ، جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاگو رہے گا، یعنی ایک کے بعد ایک عذاب اس پہ آتا رہے گا. مثل الذین کفروا بربہم، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. امیجن کریں جب فال میں پتے گرتے ہیں اور پھر آندھیاں چلتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تو کس طرح پتے ساتھ ہی اڑے چلے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ گر کے ہلکے ہو گئے، سوکھ گئے، بیکار ہو گئے. اسی طرح وہ اعمال جو اپنے معیار سے گر جاتے ہیں وہ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں، ان کا بھی کوئی وزن نہ ہوگا. تو فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اچھے اچھے کاموں کا بھی کوئی بدلہ نہ ہوگا، کیونکہ اس کے نیچے بنیاد نہ تھی، مطلوبہ معیار کے مطابق نہ تھے، لہذا ان کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. وہ اپنے کیے کا، یعنی دنیا میں کفار نے جو بھی بڑے بڑے کارنامے کیے، انسانوں کی خدمت کی، چیریٹی کے کام کیے، بظاہر انسانوں کی بھلائی کے بڑے بڑے پروجیکٹس کیے، لیکن چونکہ آخرت کے لیے کیے ہی نہیں، آخرت کا تو وہ انکار کرتے رہے، دنیا کے لیے کیے، لہذا جو ہی دنیا ختم ہوگی ان کے اعمال بھی ختم ہو جائیں گے، عمارتیں گر جائیں گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی. اسی طرح باقی بھی جتنے ان کے اچھے عمل ہیں ان کا وہ بدلہ دنیا میں ہی پا چکے ہیں، آخرت کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا، کیونکہ آخرت تو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں. تو جب آپ نے کسی خاص مقصد کے ساتھ کام کیا نہ ہو تو وہ پھر محض ایک بیکار سی کوشش ہوتی. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہاتھ، آپ کے سامنے قیمتی پیپر بھی ہے اور ہاتھ میں قیمتی قلم بھی ہے، اور آپ کاغذ کے اوپر اسکریبل کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لکیریں ہم ڈالے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں، اتنا ڈالتے ہیں کہ ہاتھ تھک جاتے ہیں، پھر بھی ڈالے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں. جیسے کوئی دیوانہ ہو، دیوانہ وار آپ کام کر رہے ہیں، جب آپ کر چکے تو آپ کسی کو دکھائیں تو اس کاغذ کی کیا قیمت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا، اور جو کچھ کیا وہ بھی ہیپ ہیزرڈ تھا، بس بیکار، بے سمجھے سوچے، بغیر کسی رہنمائی کے، بغیر کسی مقصد کے. اور ہو سکتا ہے کہ جس نے کیا اس نے اپنے طرف بڑا آرٹ کا نمونہ بنا کے رکھا، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں کیونکہ بیکار ہے. اسی طرح وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کر کے خوش ہو رہے ہیں، آخرت میں ان کا یہ سب کچھ کرماد، راک کی طرح ہوگا. راک کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کاغذ جلا دیے جاتے ہیں یا پتے جلا دیے جاتے ہیں تو راک کتنی ہلکی ہو جاتی ہے، بے وزن سی، اور ایک ہوا کا جھونکا ساری راک کو اڑانے کے لیے کافی ہو جاتا. کبھی جلے ہوئے اڑتے کاغذ آپ نے دیکھے ہوں گے، اور پھر کہیں گرتے ہیں تو ٹوٹ پھوٹ کے چورا چورا ہو جاتے ہیں. یہی حال ان کے اعمال کا ہے، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. اور یہ لوگ جب اکٹھے اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے، اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے، دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، ہم تمہارے غلام تھے، تمہاری سنتے تھے، تمہاری ہی مانتے تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے، ہم خود بھٹکے ہوئے تھے. اب تو یکساں ہے، خواہ ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا. کتنا بڑا سبق ہے اس میں کہ انسان کسی کو بھی فالو کرے، کسی کو بھی لیڈر مانے اور کسی کی بھی باتوں میں آئے تو پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کا اپنا ایمان، عقیدہ، نظریہ کیا ہے، ورنہ قیامت کے دن یہ عذر بہانہ کام ہی نہیں آئے گا کہ ہم فلاں کے پیچھے تھے تو اس نے ہمیں بھٹکایا تو اس کو سزا مل جائے اور ہمیں چھوڑ دیا جائے، تو یہ مطالبہ نہیں مانا جائے گا. اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا، میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا، میں نے تمہیں خوشنما باغ دکھایا اور تم میرے پیچھے چل پڑے. اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. کس قدر بے وفا ہے شیطان. یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری، اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا،
میں اس سے بری ذمہ ہوں، ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے.
اصل میں شرک بھی دو طرح کا ہوتا ہے نا، ایک اعتقادی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ شیطان کو اعتقادی شریک تو نہیں بناتے لیکن عملی شرک کی قسمیں ہو سکتی ہیں، کہ انسان اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانے. مثلا جاہلیت کی رسمیں ایجاد کرنے والوں کے لیے بھی کہا گیا قرآن مجید میں کہ انہوں نے ان کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. خواہشات نفس کی بندگی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو خدا بنا رکھا ہے. نافرمان بندوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شیطان کی عبادت کرتے رہے دنیا میں. تو بات یہ کہ اگر بھی انسان نہ اس کو خدا مانے لیکن اگر اس کی اطاعت کر رہا ہے, اسی کی بات مان رہا ہے, تو یہ بھی ایک طرح سے اس کو خدا بنانا ہی ہے. بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا, تحیتہم فیہا سلام, آپس میں سلام کریں گے, فرشتوں کی طرف سے صبح شام سلام آئے گا, اللہ کی طرف سے آئے گا, اور اس طرح وہ مکمل پیس امن سکون میں ہوں گے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ ایک پاک کلمہ کی مثال کیسے ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہوں. ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے. یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ پاکیزہ بات. سب سے پاکیزہ بات کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ, یعنی حق کا اقرار, درست عقیدے کا اختیار کرنا, اور پھر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ بھی اس کا حصہ ہے, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہادی ماننا کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا اور ہدایت کا رستہ دکھایا, اور پھر جو کتاب ان پر آئی اس پر ایمان لانا. تو کلمہ طیبہ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ جیسے ایمان. پاکیزہ بات لفظ بول کر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول کر جب کوئی شخص ایمان لے آتا ہے تو پھر وہ ایمان ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس سے صالح کردار جنم لیتا ہے, جو مومن کا کردار ہوتا ہے. یہ صالح کردار والا مومن ایسے ہی ہے جیسے ایک عمدہ درخت ہو. اس کی مثال حدیث میں ہمیں کھجور کے درخت سے ملتی ہے. کھجور کا درخت کیسا درخت ہوتا ہے؟ اصلہ ثابت, اس کی جڑیں گہری زمین میں دور تک ہوتی ہیں, مضبوط ہوتی ہیں. عام درختوں کی جڑیں آپ نے دیکھو کہ باریک باریک سی ہوتی ہیں, لیکن کھجور کے درخت کی جڑیں جو ہیں وہ موٹی ہوتی ہیں, جیسے موٹے موٹے تنے ہوتے ہیں نا, اس طرح کی جڑیں ہوتی ہیں, اور کسی بھی جڑ کے مقابلے میں انتہائی مضبوط جڑ ہوتی ہے اس کی. مثلا آپ کہیں لان میں جائیے, گارڈن میں جائیے, اور اس کو آپ کسی بھی پودے کو اکھاڑ کے دیکھیے, تو پودے کے مقابلے میں عموماً جڑ آپ کو بہت پتلی سی باریک دھاگوں کی شکل میں ملے گی. درختوں کی بھی اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھیلتی ہیں دور دور تک, لیکن درخت کے مقابلے میں جڑیں پکی نہیں ہوتی, مضبوط نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کھجور کا جو درخت ہے اس کی جڑیں دھاگوں کی شکل میں نہیں ہوتی, نہایت مضبوط ہوتی. بندہ مومن اس کی دین کی بنیاد بھی نہایت مضبوط ہوتی, یعنی ایمان ہوتا ہے اس کی بنیاد میں. اور پھر فرعہا فی السماء, کھجور کا درخت عام درختوں کے مقابلے میں بہت طویل ہوتا ہے اور اس کے پتے نیچے نہیں ہوتے بلکہ ٹاپ پہ ہوتے ہیں. سما بلند جگہ کو کہتے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ آسمان جس کو ہم نیلا آسمان کہتے ہیں کہ کوئی درخت وہاں آسمان تک اس کی شاخیں ہوں. تو کھجور کا درخت جو ہے وہ عام درختوں کے مقابلے میں اونچا ہوتا ہے, بلندی پر ہوتا ہے, اور اس کے جو پتے ہیں وہ بھی اوپر جا کر پھیلتے ہیں. تو اتی اکولہ کل ہین, اس کے پتے ایور گرین ہوتے ہیں. عام درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں خزاں میں, وہ درخت جھڑتا نہیں ہے. اور پھر اگر اس کا وہ کوئی ٹہنی اترے بھی اور اس کے پتے, تو اس سے بھی مزید بہت سے کام لیے جاتے ہیں. تو اتی اکلہا کل ہی نن بزن رب, اپنے رب کے اذن سے ہر لمحہ پھل دیتا ہے. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اللہ لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, لوگ ان مثالوں سے سبق لیں. تو ہم کو کیا سبق لینا ہے اس سے؟ سبق یہ لینا ہے کہ اگر ہم اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نہایت لازم ہے کہ ہم اپنا ایمان درست کریں، ہمارا عقیدہ درست ہو، ایک اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانیں، اسی سے سب سے بڑھ کر محبت کریں، اسی کا ڈر سب سے زیادہ ہو ہمارے اندر، اور جتنی بھی اس کی صفات ہیں ان سب صفات پر ایمان لیں اور ہمیں غور و فکر کریں. یعنی جس شخص کا ایمان مضبوط ہوتا ہے لازماً اس کا کردار بھی مضبوط ہوتا ہے، اس کا عمل بھی ثابت ہوتا ہے، اور عمل پھر کوئی معمولی عمل نہیں ہوتا، اس انسان کے مقاصد زندگی میں بہت بلند ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں کی باتوں سے اوپر اٹھتا ہے، اور پھر بہترین قسم کے اس کے درخت ہوتے ہیں، اور اس درخت میں جو پتے ہوتے ہیں وہ بھی عام پتوں کے مقابلے میں بہت مضبوط اور سالڈ قسم کے ہوتے ہیں اور جمے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے بیچ میں اس کا پھل لگتا ہے، یعنی جہاں سے ٹہنیاں نکلتی ہیں تو ان کے اندر پھل لگتا ہے. عام طور پر جو پھل نکلتا ہے درختوں میں وہ ٹہنیوں کے اوپر ہوتا ہے، لیکن کھجور کا درخت کا جو پھل ہے وہ اس کی الگ پتوں سے الگ اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں. یعنی عموماً شاخ میں آپ دیکھیں نا جب پھل لگتے ہیں مالٹے وغیرہ، تو ایک ہی شاخ نکلتی ہے، اسی پہ پتے ہوتے ہیں، اسی پہ پھل ہوتے ہیں، اینڈ پہ جا کے آپ کو پھل ملے گا، بیچ بیچ میں چھوٹی شاخیں اور نکل کے. لیکن کھجور کا درخت جو ہے اس کے پتے ان کی اپنی ایک شان ہوتی اور اپنا الگ ایک وجود ہوتا ہے، اور جو پھل نکلتا ہے وہ الگ شگوفے نکلتے ہیں، اور وہ اس طرح پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں بیچ میں، اور پھر جب وہ پک جاتا ہے پھل تو وہ بھی لٹک جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے. اس درخت کے بے شمار فائدے. پھل بھی آپ دیکھیں کہ عام پھلوں کی طرح جلدی گل سڑ نہیں جاتا. کھجوریں آپ سال بھر بھی رکھ دیں تو آپ کو ویسے ہی فریش ملیں گی، الا یہ کہ آپ نے ان کو اس کی کیئر نہیں کی تو الگ بات ہے کہ ان کو کوئی کیڑا وغیرہ لگ جائے، ادر وائز لانگ ٹرم فروٹ ہے. پھر اس کے اندر بے پناہ غذائیت، پھر اس کی گٹلیوں کے اندر بھی فائدہ ہے. یہ ہے مومن کی مثال کہ مومن بنیاد مضبوط، کردار مضبوط، تہ میں عقیدہ، اور پھر اس کی عبادات، اور پھر اس کے جو پتے اور پھل پھول ہیں وہ بھی فائدہ مند اور خوبصورت منظر پیش کرنے والے، اور جھکے ہوئے بھی. اب دیکھیے کہ پتا جب اس کا ٹہنی نکلتی تو کس طرح کلرجون القدیم، یعنی سیدھے اکڑ کے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ فوراً وہ پہلے رات کے چاند کی شکل میں واپس مڑنے لگتے ہیں، اس کے اندر عاجزی بھی ہوتی، بلندی کے باوجود عاجزی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ پھل میٹھا ہے، پھل میٹھا ہے اور بہترین غذائیت دیتا ہے، اور پھر ایک ایک گٹلی سے پھر مزید آگے درخت لگتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، دوسری طرف اپنی عبادات کو درست کرنا ہے، اور پھر فائدہ مند بننا ہے. کھجور کے درخت کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا، نہ جڑ، نہ تنا، نہ پتے، نہ پھول، نہ پھل، کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، ہر چیز کارآمد ہے. اسی طرح ہمیں بھی ہر طرح سے فائدہ مند بننا ہے، کیونکہ پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی. اور پھر اسی طرح میٹھے پھل دینے، لوگوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا ہے، آثار چھوڑنے، اور میٹھے آثار چھوڑنے. اور پھر یہ جو ایور گرین ہونا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اخلاق اور اس کا مزاج جو ہے وہ ایک ایور گرین مزاج ہے، کہ آپ کسی بھی وقت اس سے معاملہ کریں آپ کو اچھا ہی رسپانس ملے گا. جب بھی آپ درخت کو دیکھیں آپ کو ایک خوشی ہوگی، جب آپ اس کا پھل لیں گے تو آپ کو اتنی کمپلیٹ غذا ملے گی کہ جو صحابہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ کئی کئی دن تک ان کا کھانا صرف کھجور ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ دو دو مہینے دو چاند طلوع ہو جاتے تھے اور گھر میں کبھی چولہا نہیں جلا تھا، صرف را ڈائٹ پہ ہوتے تھے. تو جب پوچھا گیا کہ پھر آپ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، کہا الاسودان، دو سیاہ چیزیں، وہ کیا؟ پانی اور کھجور. پانی تو سفید ہوتا ہے لیکن عربی میں طریقہ یہ ہے کہ جو چیز غالب ہوتی ہے اس کے مطابق پھر دوسری کو بھی نام دے دیا جاتا ہے جس کا وہ پیئر بنتا ہے، یہ کمبینیشن ہوتا ہے. تو صرف پانی اور کھجور پر ان کے دو دو مہینے گزر جاتے تھے. اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ پانی کھجور پر رمضان گزارو تو کتنے لوگ صبر کریں گے؟ سب سے بڑا مظلوم. تو بات یہ ہے کہ یہ درخت, کھجور کا درخت جو پھل دیتا ہے, اس میں اتنی غذائیت ہے کہ اس پر زندگی کا دار و مدار ہے, یہ زندگی کا انحصار ہے, یہ زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے. یعنی بندہ مومن دوسروں کے لیے زندگی کا پیغام بنتا ہے, انتہائی فائدہ مند ہوتا ہے. اب اس کردار کی روشنی میں اس درخت سے اپنے آپ کو تشبیہ دیجئے, اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا ہمارے اندر یہ ساری صفات ہیں؟ کیا ہم دین پر جم کر کھڑے ہیں کہ کوئی آندھی ہو طوفان ہو ہم جمے ہوئے ہیں؟ اور پھر یہ کہ استقامت, جیسے کھجور کے تنے کی استقامت ہوتی, اور پھر جھکاؤ عاجزی, پھر مقاصد بلند, اور پھر ایسے مقاصد کہ جن سے انسانیت کو فائدہ پہنچے. مثلا کوئی چیز آپ کا پیشن ہو سکتی ہے, کوئی چیز آپ کا مقصد زندگی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کچھ خاص چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں اور وہ بننا چاہتے ہیں, تو سوچنا ہی چاہیے کہ اس سے باقی لوگوں کو کیا فائدہ پہنچے گا. ہمارے مقاصد وہ نہ ہو کہ جو صرف ہماری ذات کے لیے فائدہ مند ہو, ایسے مقاصد ہوں جو دوسری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھ دی. اب آپ خود غور کرتے رہیے, اور اپنے آپ کو جب اپنے آپ کو دیکھیں تو کھجور کے درخت کو یاد کریں, اور دیکھیں کہ کیا آپ کے اندر وہ خصوصیات آ گئیں جو اس کے اندر ہیں.